أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على حبيبه وخير خلقه أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. صلوات بيجي بر محمد وعلى محمد. هفتي وحدت كيس شيرين اور انتهائي معنوي موقع پر نبی کریم کی ولادت کے ان انتہائی اہم اور مبارک ایام میں اور بعثت دوم خمینی بت شکن کے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر ایک دفعہ پھر اللہ نے آپ کو اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آپس میں مل بیٹھے اور اس مناسبت سے اپنی بیداری کا، اپنے دینی حمیت کا، اپنی ہمت و شجاعت کا اور رسول کریم اور ان کی اولاد سے اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں. آج جس ہستی کی ولادت کے موقع پر ہم جمع ہیں اس ہستی کے حوالے سے مولانا رومی نے فرمایا تھا کہ نام احمد نام جملے انبیاس چون کے صد آمد نود ہم پیش ماس. جب آپ کہتے ہیں احمد تو گویا آپ نے صرف نبی کریم کا نام نہیں لیا بلکہ 1,24,000 انبیاء کا نام لیا ہے. اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں احمد تو سارے انبیاء جمع ہیں، اس لیے کہ نبی کریم ان تمام خوبیوں اور ان تمام صفات جمیلہ کے یکجا حامل ہیں جو صفات اور جو خوبیاں تمام انبیاء میں مختلف صورتوں میں موجود تھی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری. اے نبی کریم آپ کا کیسا پیارا وجود ہے جس میں حسن یوسف بھی نظر آتا ہے، دم عیسیٰ بھی اور ید بیضہ بھی. آنچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری. دنیا میں جتنے بھی اچھے لوگ گزرے ان تمام اچھے لوگوں میں جتنی خوبیاں تھیں وہ تمام خوبیاں یکجا طور پر آپ کے وجود مبارک میں نظر آتی ہیں. ز احمد تھا احد یک میم فرق است. احمد سے احد کے درمیان کہ اس سفر میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ ایک میم کا ہے، احمد اور احد. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جہانی در ہمین یک میم غرق است. لیکن دنیا والے جانتے ہیں کہ پوری کائنات اسی ایک میم کے پیچھے عشق اس دنیا میں غرق ہے اور وہ وجود مسعود نبی کریم کی ذات بابرکت ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. وہ ہستی جس کے قدموں کی خاک کو جس قوم نے اپنی نگاہوں کا سرما بنا لیا, وہ قوم دنیا کے تخت و تاج پر قابض ہو گئی. وہ ہستی جس سے وفا کے نتیجے میں کائنات اس قوم کی ملکیت بن جاتی ہے. وہ ہستی جس کی تعلیمات مردہ کو زندہ کر دیتی ہیں. وہ ہستی جس کی زندگی کا ہر عمل قوموں کی حیات کا پیامبر ہے. وہ ہستی جس کی بعثت گویا تمام نیکیوں اور تمام خوبیوں کی بعثت ہے. اور وہ ہستی جس کے پرچم تلے جمع ہونے کا مطلب تمام انسانی اقدار کا احیاء ہے, تمام انسانی خوبیوں کا زندہ کرنا ہے. اور جس کی تعلیمات سے دوری گویا تمام تر حیوانیت میں غرق ہونا ہے. ہم جب کہتے ہیں رسول کریم کی سیرت تو بعض اوقات سیرت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. رسول کریم کی سیرت گویا اصولوں کا مجموعہ ہے جو انہی ایام میں بیان ہونے چاہیے, اور اس سیرت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم من حیث فرد, من حیث قوم اور من حیث انسان کہاں پر کھڑے ہیں. رسول کریم کی زندگی گویا اصولوں کا مجموعہ ہے. رسول کریم کی زندگی کے جس بھی پہلو کو آپ اٹھا کر دیکھیں, انسانیت کو جینے کا اصول وہ پہلو دیتے ہیں. رسول کریم کی ذاتی زندگی میں دیکھیے کیسے کیسے اصول حاکم نظر آتے ہیں کہ کبھی حدود اللہ کے احیاء میں اور حدود اللہ کی حفاظت میں کوئی کمپرومائز رسول کریم نے نہیں کیا. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے دین کی ارزشیں قدریں اور اقدار ویلیوز پامال ہونے لگے اور رسول خاموش نظر آئے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول کریم اپنی عملی زندگی میں اقتدار سے ہٹ جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قبل از بعثت اور بعد از بعثت رسول کی زندگی میں کوئی فرق نظر آیا ہو. ریاست مدینہ سے پہلے اور ریاست مدینہ کے بعد کوئی فرق نظر آیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول کریم کا کوئی قول, کوئی فعل اور کوئی قدم تفکر اور تدبر سے خالی نظر آئے. رسول کریم یعنی حریت فکر انسانی کا مجسمہ. رسول کریم یعنی انسانوں کو استقلال کی طرف دعوت دینے والی کائنات کی سب سے بڑی ہستی. رسول کریم یعنی انسانوں کے گلوں پر پڑی ہوئی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اس حیوانی زندگی سے اس انسان کو نکال کر معراج انسانیت تک پہنچانے کی جد و جہد اور عزم کا نام. رسول کریم یعنی عزت نفس کا احیاء. رسول کریم یعنی انسانی زندگی کو ایک نظم میں پرونے کی جد و جہد. رسول کریم یعنی انسانی معاشرے کو صبر اور ظلم کے مقابلے میں استقامت کے پہاڑ بنانے کی جد و جہد. رسول کریم یعنی ظالموں کے جوتوں تلے قدموں تلے رند جانے والی انسانیت کو تقریم انسانیت کے اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کی جد و جہد کا نام. رسول کریم یعنی معاشرے کے اندر انصاف عدل اور مساوات کے قیام سے عبارت ہستی. رسول کریم یعنی انسانی معاشرے کے اندر ہر مستکبر، ہر مغرور اور ہر ظالم قوت کے مقابلے میں مظلومیت کی پرتوان، طاقتور اور مقتدر وہ آواز جس کے اٹھنے کے بعد نہ کسی ظالم کو ظلم کی ہمت پڑے اور نہ کوئی مظلوم مظلوم نظر آئے.
ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ، ایسے نہیں پوری طاقت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ،
رسول کریم،
لبیک یا حسین.
رسول کریم نے جو انقلاب برپا کیا اس انقلاب نے انسانی معاشرے کو جینے کا سلیقہ سکھایا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ میسج اور یہ پیغام گیا انسان بیدار ہوتا چلا گیا. اور اسی انقلاب محمدی کا تسلسل انقلاب حسین تھا. انقلاب حسین نے جو چیز آپ سب کو، پوری عالم انسانیت کو نمایاں نظر آتی ہے وہ کربلا والوں کی حریت. اور اگر اس حریت کو آپ دیکھیں تو وہ حریت کہیں اور سے نہیں آئی، رسول کریم سے ملی ہے حسین ابن علی کو. حسین ابن علی نے اگر معاشرے کی امامت کی تو وہ امامت، وہ حریت، وہ صداقت، وہ استقامت، وہ شجاعت اور وہ میدان میں کوہ استقامت بن کر جم کر کھڑے ہونا انہیں اگر ودیت ملی ہے تو رسول کی جانب سے اور علی مرتضی کی جانب سے. تو گویا رسول کا مطلب، رسول کی بعثت کا مطلب، رسول کی میلاد کا مطلب ان تمام خوبیوں اور ان تمام ویلیوز کو معاشرے میں زندہ کرنا. جب تک قومیں ان ویلیوز اور اقدار کو زندہ کرنے کی جدوجہد نہ کریں صرف رسمی پروگراموں سے قوموں کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. قوموں کو بیدار کرنے کے لیے ان اقدار اور ویلیوز کو زندہ کرنا پڑتا ہے. جب اقدار مر گئی، ویلیوز کو قتل کر دیا گیا، تو آج کے دور کا رسول کا سب سے بڑا اور عظیم فرزند خمینی ہے وہ چکن بلند ہوا، اٹھا اور اس نے ایک دفعہ پھر رسول کی بعثت کی یاد تازہ کر دی اور حسین کی حریت کی یاد تازہ کر دی، اور اس نے ایک دفعہ پھر شہادت کو، شہامت کو، اقتدار کو، قربانی کو، ایثار کو، استقامت کو، بہادری کو، شجاعت کو ایک نیا مفہوم دیا اور انسانوں کو بتایا کہ آج بھی اگر کوئی قوم سر بلند جینا چاہے تو رستہ موجود ہے، اس رستے پر چلے سر بلندی ملتی چلی جائے گی.
لبیک یا حسین، لے پوری طاقت کے ساتھ لبیک یا حسین.
تو یہ جو انقلاب اسلامی ہے یہ حریت اقوام کی نوید ہے، حریت فکر کی نوید ہے. جو شخص، جو قوم، جو انسان، جو ملک اور جس زمین کے باسی حریت فکر چاہتے ہیں وہ خمینی بچکن کے دسترخوان پر بیٹھ جائے، انہیں حریت وہاں پر خیرات میں مل جائے گی. آج ہمارا جو المیہ ہے پاکستان کے اندر وہ اسی حریت کا فقدان ہے. آج جو ہماری قوم جس ذبوحالی کا شکار ہے وہ ذبوحالی اسی حریت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. لہذا ہم فکری طور پر بھی غلام ہیں، عملی طور پر بھی غلام ہیں، ہر چیز میں ہم دوسروں کے محتاج ہیں. ہر مشکل میں ہم کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی یورپ کے بعض اور ممالک کی طرف، جبکہ پاکستان کا بچہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ذلت کی وجہ اسلام نہیں، اسلام سے دوری ہے، دین نہیں. اتنا ہی دین دشمن قوتیں ہم پر قابض ہوں گی. اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. آج کے دور میں ہمیں سب سے بڑی کس مشکل کا سامنا ہے؟ ہماری سب سے بڑی مشکل آج کے دور میں کیا ہے؟ وہ باہر کی قوتوں, باہر کے ممالک کی ہمارے داخلی مسائل میں انوالومنٹ, مسائل میں ان کی پوری گرفت. آج ہمیں معیشت کا مسئلہ سب سے زیادہ ہمارے پیش نظر ہے. ہماری قوم اور ہمارا ملک معیشت کے حوالے سے سب سے زیادہ مشکل کا شکار ہے. ذمہ دار کون ہے؟ مغربی ممالک. مغربی ممالک کی پالیسیاں, اور وہ پالیسیاں جو جن کی زنجیریں عام عوام کو نظر نہیں آتی, لیکن ایک ایسا سسٹم بنا لیا گیا کہ جس سسٹم کے اندر جو ملک چلا گیا اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط بھی کر گیا. اب یہ موت یا معنوی اور نظریاتی موت ہے یا پھر اقتصادی موت ہے. اور آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر بھی اور اقتصادی اور معیشتی طور پر بھی موت کی طرف گامزن ہے. ہم نے یورپ اور امریکہ کے اتحادی بن کر بہت کچھ کر کے دکھا دیا, لیکن اس نے نہ ہمیں دنیا کا چھوڑا اور نہ ہمیں آخرت کا چھوڑا. یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں برطانیہ گیا, جہاں جہاں امریکہ گیا, وہاں پر اس قوم کی قسمت میں ذلت, پسپائی, رسوائی کے علاوہ کوئی اس قوم کو تحفہ نہیں ملا. جب پوری تاریخ یہ بتاتی ہے تو ہمیں اپنی تاریخ سے, انسانی تاریخ سے, زمین کی تاریخ سے, اقوام کی تاریخ سے سیکھنا ہے کہ ہم کب تک امریکیوں کی غلامی میں رہتے ہوئے یہ آس لگائے رکھیں کہ کل ہمارا بہتر ہوگا آج سے. جیسے جیسے غلامی کی زنجیریں موٹی ہوتی چلی جائیں گی, ویسے ویسے ہماری ذلت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آج ہمارے ملک کو دہشت گردی کے سب سے بڑے مسئلے کا سامنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی, معیشت اور عدم استحکام. پاکستان کو بنانے والے شیعہ تھے, آج شیعوں کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ پاکستان بنانے کی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہنگو میں, جیسے کل ہنگو میں واقعہ ہوا, کبھی کوئٹہ میں, کبھی پشاور کے اندر, کبھی کسی اور شہر میں, اور کراچی تو ہر روز ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ اور اس کی زد پر. کس جرم کی سزا ہے یہ؟ یہ جرم دو پہلو رکھتا ہے. ایک ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بنایا, اور پاکستان بچانے کے لیے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی, یہ ہمارا جرم. اور دوسرا جرم یہ ہے کہ کبھی بھی دہشت گردوں کے مقابلے میں دہشت گردی نہیں کی, یہ ہمارا جرم. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں انہیں سیاسی پارٹیاں بھی پناہ دیتی ہیں, انہیں ہماری مقتدر قوتیں بھی پناہ دیتی ہیں, آرمی والے بھی پناہ دیتے ہیں, رینجرز والے بھی پناہ دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کے مفادات ایسے عناصر کو پناہ دینے میں پناہ ہیں. تشیعوں کا خون, خون ارزاں, سستا ترین خون, چاہے کہیں پر بھی بہے, لیکن کب تک یہ خون بہتا رہے گا؟ جب ہم پنجاب میں جاتے ہیں تو پنجاب کے مظلوم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نواز شریف سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کب تک دہشت گردوں کو شیلٹر دیتے رہو گے اور وہ ہمارے خون ناحق سے اس سرزمین کی آبیاری کرتے رہیں گے. اور جب ہم سندھ میں آتے ہیں اور کراچی میں آتے ہیں تو کراچی کے ہمارے جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ کب تک آپ متحدہ کے مقابلے میں خاموش رہیں گے اور صرف تماشائی بنے رہیں گے اور خود ہی جھوٹ دیں گے کہ جس دہشت گرد کو وہ چاہے پناہ دیں, اور شیعوں کا مکتب تشیع کے بیٹوں کا قتل عام ہوتا رہے. جب ہم بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جے یو آئی والے کب تک پردے ڈالتے رہیں گے قاتلوں کے چہروں پر, میں نہیں کہتا کہ یہ جماعتیں خود قاتل ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ ان کی صفوں میں کس کس طرح کی کالی بھیڑے موجود ہیں، کس کس طرح کے لوگوں کو سپورٹ ملتی ہے اسی کراچی کے اندر۔ ہمارے ایک انتہائی قیمتی دانشور سید سعید حیدر زیدی شہید ہوئے، عام معاشرے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا قیمتی انسان ہے۔ اگر اس کے گھر سے ریکی کی گئی، اگر اس کو جائے شہادت تک پیچھے پیچھے آئے لوگ، تو یہ کوئی عام لوگ نہیں ہو سکتے، عام لوگ نہیں ہو سکتے، وہی ہو سکتے ہیں جن کو ہر شخصیت کے حوالے سے پوری طرح سے شعور ہو۔ تو اب ہم اپنا خون کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ کس سے پوچھیں کہ ہمارے ایسے قیمتی ترین جوانوں کا قتل عام کس کی گردن پر ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر ڈاکٹر ریاض شہید ہوئے، دیگر ہمارے ڈاکٹرز اور ججز کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کچھ ادارے، کچھ اڈے، کچھ مدارس اور کچھ دینی ادارے ایسے ہیں جن کی اب بھی سرپرستی ہوتی ہے، اور وہاں سے دہشت گرد تیار ہو کر نکلتے ہیں تاکہ شیعوں کا قتل عام کیا جا سکے۔ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہ قاتل، ہمارے یہ قاتل خود نہیں ہیں، انہیں استعمال کیا جاتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آلیہ کار ہیں، انہیں تو اتنی بھی توفیق نہیں کہ خود سوچ سکیں، یہ کٹ پتلی ہے، چند پیسوں کے عوض استعمال کیے جاتے ہیں اور نشہ آور انجیکشن استعمال کر کے انہیں خودکش حملوں کے لیے اکسایا اور تیار کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے قاتلوں کے اصل چہروں کو بھی پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہیں اصل چہرے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کن کن جماعتوں کے آستینوں میں ہمارے قاتل چھپے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں پہلی دفعہ ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک طویل دورانیے کے بعد، آپ نے پوری قوم کی بیداری کے مناظر دیکھ لیے۔ وہ منظر اس لیے پیش نہیں آیا کہ اس میں میری، آپ کی، کسی اور کی جدوجہد شامل تھی، بلکہ مظلوم کا خون خود بولتا ہے، مظلوم کے خون میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ظالم کے چہرے سے نقاب الٹ سکے اور مظلوموں کو اکٹھا کر سکے۔ آپ نے، مجلس وحدت مسلمین کے دوستوں نے صرف آرگنائز کیا ہے، لیکن وہ جو روح ہے اس کے پیچھے، وہ روح شہداء کے تن سے نکلنے والے پاک خون کی وہ بوندیں ہیں جنہوں نے سوئی ہوئی قوم کو اس طرح سے بیدار کر دیا کہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک اور کوئٹہ سے لے کر پارا چنار تک اس شدید ترین سردی میں لاکھوں لوگوں نے باہر نکل کر نہ صرف اپنی بیداری کا ثبوت دیا بلکہ بتا دیا کہ اب یہ قوم بیدار ہو چکی ہے، اب یہ قوم بیدار ہو چکی ہے، اس قوم کو مزید سلایا نہیں جا سکتا، اس قوم کی نیند سے مزید فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا۔ ہم کس کے پاس اپنی شکایت لے کر جائیں؟ جس ملک میں، جس جس صوبے میں جاتے ہیں، آپ کو انتظامیہ کرپٹ ملتی ہے، رینجرز خود اڈے چلاتے ہیں، پارٹیاں دہشت گردوں کو پالتی ہیں، اب امن کے لیے کہاں جایا جائے؟ دو ہی رستے ہیں، ایک یہ کہ آپ امن اپنے زور بازو سے قائم کریں، اور دوسرا رستہ ہے کہ آپ امن کے لیے ان فورسز کی طرف دیکھیں جن کی طرف قوم کی آخری امید ہوتی ہے۔ ہم نے کوئٹہ میں فوجی مداخلت کی، مداخلت کا مطالبہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر ایک سے مایوس ہوئے، اگرچہ فوج کا ماضی بھی کوئی شاندار ماضی نہیں ہے، ان دہشت گردوں کو، لشکروں کو پالنے والے وہی فوجی ہیں، لیکن ہمیں کتنا اندازہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں جب ہمارے فوجی بھی انہی سمپولیوں کے دستے کا شکار ہوئے اور دسے گئے تو شاید انہیں عقل آ گئی ہو، اور اب وہ کم از کم قاتل اور مقتول ظالم اور مظلوم میں فرق محسوس کر سکے اور ظالم کی کلائی موڑ سکے. اس لیے فوج کا مطالبہ کیا گیا. ہم پوچھتے ہیں ان تمام جماعتوں سے جو امن کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے پارسا قرار دینے کے لیے ہمیشہ ٹی وی چینلز پہ براجمان نظر آتے ہیں, کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپریشن کرو اور فوجی آپریشن کرو تاکہ اسلحہ صاف ہو جائے, وہ جو امریکہ سے کینٹینرز آئے تھے اور یہاں پر سمندر سے اتار کر شہروں میں تقسیم کر دیے گئے, اس اسلحے سے اس ملک کو, اس شہر کو اور اس علاقے کو پاک کرو, تو کیوں پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے؟ اس شہر کو, اس ملک کو اسلحے سے پاک کرنا ضروری ہے. جب تک اسلحے سے پاک نہ کیا جائے اس وقت تک دہشت گرد دہشت گردی کرتا رہے گا. اور اگر یہ قوم اپنے اداروں سے بھی مایوس ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس طرف چلی جائے گی قوم جہاں سے پھر لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا اب بھی وقت ہے, اب بھی میدان موجود ہے, کھلا ہوا ہے. اگر ہمارے ادارے, اگر ہماری سیاسی پارٹیاں, اگر مذہبی جماعتیں اب بھی واپس اپنے مقام تک نہ آئیں اور معاشرے کے اندر موجود اس افراتفری سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کو حل کی طرف لے کر نہ جائیں, تو پھر کل کے پاکستان کی کوئی ضمانت نہیں ہے. جو آثار نظر آتے ہیں اس وقت بلوچستان کے اندر کوئی رٹ نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے اندر کوئی رٹ حکومت کی باقی نہیں ہے, کراچی آپ کے سامنے ہے. تو آپ کس پاکستان کا مستقبل میں خواب دیکھتے ہیں؟ جو پاکستان نظر آتا ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم شدہ پاکستان نظر آتا ہے. خدا نہ کرے ایسا دن آئے, لیکن اگر پارٹیوں کی یہی بے حسی رہی, فورسز کی یہی بے حسی رہی اور حکمران صرف ووٹوں اور اپنی جیب بھرو مہم میں مصروف رہے, تو پھر کل کے پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ انتہائی بہیانک نقشہ ہے. مجلس وحدت مسلمین نے اپنے ملک کی حفاظت کی قسم کھائی ہے, اپنے دین کی حفاظت کی قسم کھائی ہے, اپنے مکتب کی حفاظت کی قسم کھائی ہے, عہد کیا ہے کہ ہم مکتب اہل البیت کی حفاظت کے لیے تا آخری قطرے خون میدان میں کھڑے رہیں گے, ہمارے سینے چھلنی بھی ہو جائے لیکن ہم مکتب پر آج نہیں آنے دیں گے. مجلس وحدت مسلمین نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کی دشمنی میں جو قوتیں سامنے آئیں گی ہم آخری وقت تک ان قوتوں کے چہروں سے نقاب الٹتے رہیں گے. ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک سے جب تک امریکیوں کے نجس پنجو کو اکھاڑ کر پھینک نہ دیا جائے کوئی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا. اور مجھے یقین ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ آواز انشاءاللہ تعالی اپنا اثر دکھائے گی اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم بھی رسول کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک سربلند, مستقل اور سرفراز قوم کی حیثیت اختیار کر لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.